الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون درود پڑھیے محمد و آل محمد ولایت محور دین خدا موضوع سخن ہے اور عرض ہوا اب مومنین کرام کی خدمت میں کہ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے دین مقرر فرمایا اور اس دین کو پناہ دی ولایت کے خیمے میں، ولایت کے قلعے میں، ولایت کا سایہ اس دین کے اوپر ڈالا۔ خود ذات خداوند تبارک و تعالی ولی عالمین ہیں و ولی مومنین ہیں، اور انسان کی ہدایت کے لیے ہر شعبہ دین کا اس کے اندر رنگ ولایت بھر دیا۔ ولایت سے انسان فرار نہیں کر سکتا، اگر ولایت سے فرار کرے تو بھی ولایت ہی میں جائے گا، لیکن ولایت خدا سے فرار کر کے ولایت طاغوت میں جائے گا، فرار از ولایت ممکن نہیں۔ فقط یہ انتخاب کرنا ہے انسان کو کہ کس کی ولایت میں ہو، آیا اللہ کی ولایت میں ہو، اولیاء خدا کی ولایت میں ہو، یا تواغیت و شیاطین کی ولایت میں ہو۔ مومنین اللہ کی ولایت میں ہیں، یعنی مومن کی علامت یہ ہے کہ ولایت خدا میں ہو اور ولایت اولیاء خدا میں ہو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ ولایت سب سے بڑی نعمت ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، ہرچند انسان اس کا قدردان نہیں، انسان چونکہ معرفت نہیں رکھتا حق ولایت ادا نہیں کر سکتا، سمجھتا نہیں ولایت کو، اسی وجہ سے ولایت کے جانشین اور ولایت کے متبادل راستے انسان نے اپنا لیے ہیں. وہ عمر جو ولایت کے سائے میں بسر ہوتی وہ آج طاغوتی نظاموں کے سائے میں بسر ہو رہی ہے. تعجب ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے روز اول ہی ولایت سے دوری اختیار کر لی. تعجب ان سے ہے کہ جو اپنے آپ کو مکتب ولایت سے منسلک سمجھتے ہیں اور اپنا فخر و افتخار سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اہل ولایت بنایا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. یہ جن کا شعار ہے, یہ جن کا نعرہ ہے, یہ جن کا شکر ہے, جب وہ نظام ولایت سے دور ہوں, یہ تعجب کی بات ہے. ولایت کو خدا نے پناہ دین قرار دیا, حصار دین قرار دیا کہ دین اس کے سائے میں باقی رہے گا. ایک طبقہ اس وقت تک ولایت کا قائل رہا اور ولایت معصوم میں رہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقید حیات تھے. آپ کی نورانی زندگی میں اگرچہ کفار یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس دین کا خاتمہ ہو جائے گا, اگر نہ ہوا تو وہ ایک حملے کے ذریعے, ایک معمولی وار کے ذریعے اس دین کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیں گے. لیکن جب اعلان ولایت ہوا دشمن مایوس ہو گیا. جو قائل تھے ولایت رسول کے اور تحت ولایت رسول تھے, جن سے اقرار لیا رسول اللہ نے, ہر مقام پر اقرار لیا کہ آیا میں تمہاری نسبت تمہارے نفوس پر اولا نہیں ہوں, میرا حق خود تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے, تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے زیادہ ہے, تمہارے نفوس پر میرا حق تم سے زیادہ ہے. اقرار کیا سب نے کہ ایسے ہی ہے. بلا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے, آپ ہم پر ہم سے زیادہ ولایت رکھتے ہیں. چونکہ ولایت کا ایک اثر یا ولایت کا ایک پہلو حق تصرف بھی ہے. ولی خدا تصرف کا بھی حق رکھتا ہے. تکوین میں اگر ولایت تکوین ہو تو تکوین میں, اور ولایت تشریح ہو تو تشریح میں. جس کو اپنے اموال پر ولایت حاصل نہ ہو, جس کو اپنے اموال پر مالکیت حاصل نہ ہو, وہ نہیں کر سکتا اپنے مال میں تصرف, لیکن ولی کر سکتا ہے اس کے مال میں تصرف. اگر بچہ چھوٹا ہو, صغیر ہو, نابالغ, وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ صغیر ہے, ابھی چھوٹا ہے, اس کو خیر و مصلحت اپنی معلوم نہیں. لیکن بچے کا ولی کر سکتا ہے اسی مال میں تصرف. یا ایسا انسان جو صفی ہو, سادہ ہو, سادہ لو ہو, جو اپنا نفع نقصان تشخیص نہ دے سکتا ہو, اسے حق نہیں ہے اپنے مال میں تصرف کرے. ایسے انسان کو مہجور کہتے ہیں, انسان مہجور, مال اس کا اپنا ہے لیکن اپنے ہی مال میں تصرف نہیں کر سکتا. اس کے لیے خدا نے ولی مقرر کیا ہے کہ یہ ولی آئے گا تیرے مال میں تصرف کرے گا. اسی طرح خدا نے امتوں کے اوپر جو ولی بنائے ہیں, بعض کاموں کا خود امتوں کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اولیاء کو اختیار دیا ہے کہ امتوں سے یہ کام لے سکتے ہیں, انسانوں سے یہ کام لے سکتے ہیں, اپنے پیروکاروں سے یہ کام لے سکتے ہیں. کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو معرض خطر میں ڈالے اور معرض ہلاکت میں ڈالے, لیکن ولی خدا جب کہہ دے تو انسان اپنے آپ کو خطر میں ڈال سکتا ہے. ولی کو خدا نے اختیار دیا ہے. ولی زمامدار دین ہے, ولی کے ہاتھ میں ہے زمام مسلمین, زمام اجتماع, زمام معاشرہ و زمام دین. ظاہر ہے یہ زمام ایک طرف سے ولی کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف سے پیروکار کے ہاتھ میں ہے. پیروکار کے گلے میں ہے یہ زمام. پیروکار جس طرف ولی چاہے گا ادھر حرکت کرے گا, اگر اس نے اپنا زمامدار ولی کو انتخاب کیا ہے. ایک گروہ رسول اللہ کی عمر مبارک تک تو ولایت کا قائل رہا اور تحت ولایت نبی اکرم رہا, لیکن جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی, اس دنیا سے رحلت ہو گئی, انہوں نے خاتمہ ولایت کا اعلان کر دیا کہ اب نظام ولایت ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر نظام خلافت آ گیا. اور اس کی جگہ پر نظام انتخاب آ گیا. یعنی اب لوگ اپنے لیے حاکم کو خود انتخاب کریں گے، لوگ اپنے لیے حکمران خود چنیں گے. یہ حق خدا نے عوام کو دے دیا، لوگوں کو دے دیا. اعلان ولایت اس کو کہا کہ فقط رسول اللہ کی زندگی تک ہے، بعد میں اعلان خلافت ہو گیا. ان کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں علماء امامیہ و مکتب امامیہ، اس مطلب کو قبول نہیں کرتے. چونکہ ولایت خدا کا شروع کیا ہوا سلسلہ ہے، اور خدا نے کہیں بھی ختم امامت اور ختم ولایت کا اعلان نہیں کیا. ختم نبوت و ختم رسالت کا اعلان ہو گیا، لیکن ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ختم ولایت کا اعلان نہیں ہوا. ختم ولایت کا نہیں ہوا، پس ولایت جاری ہے. نہ صرف اعلان نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ نے ولی کو متعارف بھی کروا دیا، نظام ولایت سامنے آ کر اعلان بھی کر دیا، ملائے عام میں بتا دیا. قبول نہیں کیا، کہا یہ ولی محبت کے معنی میں ہے، اس ولایت کا معنی محبت کرنا ہے، اس مولا کا معنی دوست ہے. لیکن امامیہ نے کہا ولایت کا معنی سرپرستی ہے، ولایت کا معنی حکومت ہے، ولایت کا معنی حاکمیت ہے، ولایت کا معنی حق تصرف ہے. ولایت کے کئی شعبے ہیں، ایک مقام و مرتبہ ولایت کا عرفانی مقام ہے، عرفانی مقام خوب اپنی جگہ محفوظ ہے، اس کی وضاحت کے لیے فرصت کی ضرورت ہے. مقام و مرتبہ عرفانی ولایت کا، کہ جس سے ولی خدا کے مقرب ہوتا ہے، خدا کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایک اعلی مقام عرفانی پر فائز ہوتا ہے، مظہر صفات خدا بنتا ہے. ولی کے اختیارات دوسرا شعبہ ہے، کہ ولی کو کن کن چیزوں کا اختیار ہے، ولی کی قلمرو کیا ہے. ایک عرفانی قلمرو ہے ولی کی، ایک حق اس کو شریعت کے اوپر ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قلمرو شریعت ولی کے اختیار میں قرار دی ہے. ولی ہی اس کو بیان کرے گا، ولی ہی اس کی تفسیر کرے گا، ولی ہی اس کو نافذ کرے گا، ولی ہی اس کا دفاع کرے گا. ولی حلال خدا بیان کرے گا، ولی حرام خدا بیان کرے گا. اور خدا نے ایک خاص اختیار شریعت میں ولی کو عطا کیا ہے. ایک ماموریت اور ذمہ داری ولی کی یہ ہے کہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، اور ایک اختیار خداوند تبارک و تعالیٰ نے ولی کو یہ دیا ہے کہ خود بھی لوگوں کو دستور دے. ان دو چیزوں میں فرق ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس فرق کو، لطیف فرق کو، بہت ہی لطافت کے ساتھ بیان کیا. بعض یہ سمجھے کہ ولی کا کام خواہ نبی کی صورت میں ہو، رسول کی صورت میں ہو، یا امام، ولی کا کام فقط خدا سے حکم لے کر لوگوں تک ابلاغ کرنا ہے، فقط خدا کا مبلغ ہے، اور اس کے علاوہ خدا نے جو حکم خود نہیں بنایا اللہ نے اور اس کو سپرد نہیں کیا، وہ حکم ولی بھی بیان نہیں کر سکتا. یعنی اپنی طرف سے خدا کے دیے ہوئے اختیار کے تحت اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ، ایسے نہیں ہے. خدا نے ولی کو دو اختیار دیے ہیں، ایک وہ احکام جو اللہ نے مرتب کر دیے، مدون کر دیے، اور ولی کو دیے کہ یہ ابلاغ کرے، ان کا مبلغ ہے. اور ایک حق خدا نے خود ولی کو دے دیا کہ جہاں مناسب سمجھے، جہاں مصلحت سمجھے، جہاں اس کی ثواب دید ہو، جہاں دیکھے یہاں ضرورت ہے، وہاں پر خود اپنی طرف سے حکم بنائے، دستور بنائے، البتہ خدا کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. ایک مغالطہ بعض اوقات ممبروں پر ہوتا ہے، اور وہ بھی فقط آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ شاید مغالطہ کرنے والوں کا بھی اور کوئی مقصود نہیں ہوتا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اس خطیب کی طرح جو دربار یزید میں بلایا گیا تھا سرکاری خطیب، اور یزید نے اس کو حکم دیا کہ اٹھو، یزید کی مدح و ثنا کر اور اہل بیت کی مذمت میں کچھ نہ کچھ کہو. وہ خطیب جب اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے مدح و ثنا شروع کی کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اور یزید کے مخالفوں کو اس نے برا بلا کہنا شروع کیا، اہل بیت کے متعلق ناروا کلمے اس کی زبان پر جاری ہوئے. جناب سید ساجدین علیہ السلام وہیں پر بول اٹھے، اور اس کو وہیں روک دیا، اسی پہلے جملے پر روک دیا، ایوہ الخاطب، ایوہ الخطیب، اے درباری اور سرکاری خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے. وہ ایک بڑی قسم خطبا کی ایسی بھی ہے، خصوصاً سرکاری اور درباری خطیب جو حکومتوں کی رضایت کے لیے، سرکار کی رضایت کے لیے، درباروں کی رضایت کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان سرکاروں کی طرح اور ان حکومتوں کی طرح بن جائیں کہ خطیب کے سامنے دو راستے ہوں، یا ہمیں خوش کرے یا خدا کو خوش کرے. جب مومنین کے سامنے آئے تو مومنین اس بات پر خوش ہیں جس پہ خدا خوش ہے، مومنین اس بات پہ راضی ہیں جس پہ خدا کی ذات راضی ہے، نہ یہ کہ مومنین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اور بیان کریں اور خدا کو راضی کرنے کے لیے کچھ اور بیان کریں. مومنین اسی پہ راضی ہو جائیں جو خدا کی رضا کا باعث ہے، جس پہ اللہ کی ذات راضی ہے. بعض اوقات مغالطہ کرتے ہیں آ کر، اور وہ مغالطہ بھی فقط عرض کیا کہ خوشی کے لیے کہ لوگوں کو خوش کریں، یہ مغالطہ کر جاتے ہیں. کیا مغالطہ؟ کہ خداوند نے فرمایا کہ ولی خدا ہے، ولی رسول ہے، اور ولی امیر المومنین ہے، وہ اولاد امیر المومنین ہے. ان ولایتوں کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، یہ مغالطہ کرتے ہیں. ان ولایتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں لا کھڑا کرتے ہیں. گویا رسول کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں ہے، اور امیر المومنین کی ولایت اللہ کے مقابلے میں ہے. یہ مغالطہ ہے. یہ جو بھی بیان کرے، عمدن بیان کرے، ساون اس کی زبان سے نکل جائے، خطاً نکل جائے، جہالت کی وجہ سے کسی کی زبان سے نکل جائے، بس جان لے کہ یہ مغالطہ ہے. وہ ولایت جو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے، وہ کبھی ولایت خدا سے ٹکراتی نہیں. وہ ولایت خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، ہمیشہ بِإذن اللہ ہے. قرآن نے بھی بیان کر دیا یہ ولایت ہمیشہ بِإذن اللہ ہے. خداوند نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک قوت اعجاز عطا فرمائی، چونکہ حضرت مسیح بھی ولی تھے. ولی جب معجزہ دکھاتا ہے، معجزہ بھی انوکھے کام کو نہیں کہتے، معجزے اور شعبدے میں فرق ہو. ایسا نہ ہو کہ جادوگر جادو کریں اور موسیٰ معجزہ دکھائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ معجزہ کون سا ہے اور شعبدہ کون. چونکہ انہوں نے بھی رسیوں کے سانپ بنا دیے، موسیٰ نے بھی لاٹھی کا اجدہا بنا دیا، اب ہم حیران ہو جائیں کہ اس میں معجزہ کون سا ہے اور شعبدہ کون سا ہے. جادو بھی انسان کو معلوم ہو کیا ہوتا ہے، جادو کرے نہیں لیکن سمجھے ضرور کہ جادو ہوتا کیا ہے. سیکھنے سے جادو سیکھا جا سکتا ہے، سحر، جادو، طلسم عام سی ایک علم ہے، جو بھی سیکھے سیکھ سکتا ہے، تھوڑا سخت ہے اور دشوار ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ سیکھنا جائز بھی نہیں ہے، اور سیکھ لے کوئی اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے، اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے، لیکن سیکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی جادو سیکھنا چاہے، دیگر علوم کی طرح دشوار علوم ہیں، مشکل علوم ہیں، انہی کی مانند جادو بھی ایک علم ہے، لیکن معجزہ سیکھنے سے نہیں آ سکتا. آپ کسی کے پاس بھی درس پڑھیں کہ آخر میں آپ بھی معجزہ دکھانا شروع کر دیں، معجزہ نہیں دکھا سکتے. معجزہ کیا چیز ہے اور جادو کیا چیز ہے؟ جادو ایک مہارت کا نام ہے، معجزہ مہارت کا نام نہیں ہے. معجزہ حقیقت میں جادو سے الگ چیز ہے. معجزہ خدا کی دی ہوئی قوت ہے. معجزہ ولی کو عطا ہوتا ہے، نہیں کہ ہر در و دیوار میں کہیں کوئی ایسی چیز آ جائے تو کہ یہ معجزہ، اگر پرندہ آ جائے اندر ہماری مجلس میں کہو یہ معجزہ ہو گیا، نہ، معجزے دکھانے والا، معجزہ دکھانے والا کوئی ہونا چاہیے، معجزہ پرندے نہیں معجزہ دکھا سکتے، دیواریں معجزہ نہیں دکھا سکتی، درخت معجزہ نہیں دکھا سکتے، معجزہ دکھانے والے کون ذات ہو؟ ولی خدا ہونا چاہیے، معجزہ دکھانے والا ولی ہونا چاہیے، مقام ولایت پہ فائز ہونا چاہیے، وہ معجزہ کیوں دکھائے گا؟ چونکہ خدا نے اس کو ایک قوت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ موجودات تکوینی میں تصرف کر سکتا ہے، وہ کسی بھی تکوینی چیز کو، جس طرح سے اسے ہماری نفوس پر تصرف کا حق ہے، اگر مجھے کہے اٹھ کے کھڑے ہو مجھے کھڑے ہونا چاہیے، اگر وہ کہے بیٹھ جاؤ مجھے بیٹھ جانا چاہیے، اسی طرح ولی خدا اگر کسی بھی موجود کو کوئی حکم دیتا ہے اپنی ولایت کے تحت اس میں تصرف کرتا ہے، وہ شے ولی کی اس قوت ولایت کے سامنے رام ہوتی ہے، مسخر ہوتی ہے، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے باذن اللہ ہوتا ہے، تمام اولیاء کی ولایت باذن اللہ ہے، تمام تصرفات باذن اللہ ہے، اور باذن اللہ خدا کے مقابل میں نہیں ہوتا، خدا ہی کے دیے ہوئے اذن سے کرتا ہے، کبھی بھی ولی خدا کو خدا سے نہ لڑائیں۔ ایک کتاب ہے قدیم میں لکھی گئی تھی، اسی طرح عام قسم کی شاعری کہہ لیں، مخلوق خدا کی خوشی کے لیے شاعری کرتے ہیں بعض کہ لوگ خوش ہو نعرے لگائیں، ظاہر ہے عوام جب ان مطمئن نظر ہو جائے خطیب کا عوام کو خوش کرنے، پھر عوام بھی اس کو جواب میں خوش کرتے ہیں، یہ ایسے نقطے لگاتا ہے جیسے عوام خوش ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے واہ کر کے اس کو خوش کر، دونوں یہیں پر نقد سودا ہو جاتا ہے، دونوں ایک بات سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، ایک جملے سے یہ راضی ہو جاتا ہے، یہیں پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ کسی کہتے ہیں خطیب گئے ذاکر گئے کسی علاقے میں، مجلس پڑھی انہوں نے اور مجلس میں نقطہ لگایا انہوں نے، اور کسی کو بہت پسند آیا نقطہ، اب یہاں تو صرف نعری لگا دیتے ہیں، لیکن اس نے اٹھ کر وہیں پر اعلان کر دیا، خطیب صاحب سے کہا کہ آپ مجلس کے بعد میرے پاس آنا، میں آپ کو اتنی بوری چاول دوں گا، انہوں نے جلدی جلدی مجلس ختم کی اور پھر اس کے گھر پہنچ گئے کہ وہ آپ نے جو کہا تھا کہ اتنی بوری چاول دوں گا تو وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا کون سی بوری، میرے پاس تو اپنے کھانے کے چاول نہیں ہے، تو کہا کہ جب بوری نہیں ہے تو وہاں اعلان کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے مجلس کے دوران ایک ایسا نقطہ لگایا میرا دل خوش ہوا، وہ میں نے کہا میں بھی ایک ایسا نقطہ لگاؤں آپ کا دل خوش ہو جائے، وہ آپ نے مجھے خوش کیا میں نے آپ کو خوش کر لیا، آپ کے نقطے سے مجھے کچھ نہیں ملا، میرے نقطے سے بھی آپ کو کچھ نہیں، بس خوش ہو صرف اس نقطے پر، خوب یہ تبادلہ یہیں پر ہو جاتا ہے، یہاں آپ خوش کیا جاتا ہے وہیں پر جواباً خوشحالی کی بات کر دی جاتی ہے، ولی ہمیشہ اذن خدا سے ولی ہے، حضرت مسیح کو خدا نے یہ قوت اعجاز عطا فرمائی، توجہ فرمائیں، ولایت بنیاد سے حل ہو بعد میں آخر میں انسان آ کر سمجھتا ہے ولایت کے شعبوں کو، مکتب ولایت سے انسان تعلق رکھتا ہو اور ولایت سے آشنا نہ ہو، افسوسناک ہے یہ چیز، حضرت مسیح کو خدا نے قوت اعجاز دی، چونکہ موسیٰ بھی ولی، عیسیٰ بھی ولی خدا ہیں، قوت اعجاز دی، بہت ساری قوتیں دی حضرت مسیح علیہ السلام کو، ایک مسیح کو جو قوت دی وہ یہ کہ مسیح گارا لے کر مٹی لے کر اس سے پرندے کی شکل بناتے تھے کہیت طیر، اور پھر اس کے بعد اس میں دم پھونکتے تھے مسیح، جسے کہتے ہیں دم عیسیٰ، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ باذن اللہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا تھا، باذن اللہ کرتے مسیح تھے، پرندہ مسیح بناتے تھے، اس میں دم مسیح پھونکتے تھے اور وہ مسیح کے ہاتھوں پرندہ بنتا تھا وہ مٹی، لیکن باذن اللہ اللہ کی دی ہوئی ولایت سے مسیح یہ کام کرتے تھے، اللہ نے مسیح کو یہ قوت و طاقت عطا کی ہوئی تھی، بعض اس مطلب کو ہضم نہیں کر پاتے کہ یہ مخصوص تکوین میں تصرف کا حق خدا کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ کہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن خدا نے یہ حق اپنا
یہ دیا اپنے اولیاء کو، اپنی اولیاء کو دیا یہ حق کہ وہ آئیں تکوین کے اندر تصرف کریں، چونکہ اس کے بغیر ولایت کامل نہیں ہوتی، کرتے اولیاء خدا تصرف. حضرت موسیٰ عصا کو سانپ بناتے تھے، اجدہا بناتے تھے، لیکن بے اذن اللہ، چونکہ موسیٰ کو خدا نے اتنی قوت دی، روح موسیٰ، نفس موسیٰ اتنا قوی ہوا، اتنا قریب ہوئے ذات خدا کے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ قوت دی. وہ ایک معمولی سی لاٹھی تھی، اب اس کے بارے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ موسیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سارا راز لاٹھی میں تھا. ابھی یوں ہی ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ساری حکمت اسی لاٹھی میں تھی، موسیٰ تو ایسے ہی کام سے بندے تھے مثلا، لہذا سارا کچھ لاٹھی کے اندر تھا. نا لاٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ روح موسیٰ میں تھا، سب کچھ روح موسیٰ میں تھا. لہذا خداوند نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہی مغالطہ ہمارا ختم کرنے کے لیے، کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے دیکھا، اس میں کہا کہ تلک عصا، یہ میرا عصا ہے، یہ لاٹھی ہے. کیا کرتے ہو؟ اتوقعہ علیہ، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں؟ احش بہا غنمی، اسے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، درختوں کی ٹہنیاں اسے کھینچتا ہوں، نیچے کرتا ہوں بھیڑوں کے سامنے، بکریوں کے سامنے. چونکہ کافی مدت تک حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں، پھر جا کر شادی ہوئی ان کی. ابھی تو ایسے جوانوں کی گھر بیٹھے بیٹھے شادی ہو جاتی ہے، قدردان نہیں ہوتے. پہلے 8 سال سسر کی بکریاں چرائیں، پھر جا کر شادی ہوئی، انہیں پتا چلے گا شادی، ابھی تو باپ کی نہیں چراتے، سسر کی کیسے چرائیں گے؟ کوئی باپ کی بکریاں چرانے کے لیے تیار نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام گئے، سسر کی 8 سال بکریاں چرائیں، پھر اس کے بعد شادی ہوگی. ان بکریاں چرانے کے دوران موسیٰ نے ایک درخت سے یہ لاٹھی توڑ لی، جیسے ہوتا ہے بکریاں چرانے والے عموماً خوب لاٹھی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، اس سے پانی سے عبور کرتے ہیں، بکریوں کو ہانکتے ہیں، بکریوں کو کھلاتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں، وہ اسلحہ بھی ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، معمولی سی ہے، میں نے درخت سے توڑی ہے، کوئی ایسی اس میں اچمبے کی بات نہیں ہے. جنت سے بھی نہیں آئی ہوئی تھی، وہی مدائن سے، کسی مدین سے کسی درخت سے حضرت موسیٰ نے اس کو کاٹ لیا تھا، توڑ لیا تھا اس کو، مدین کے ایک درخت کی تھی، معمولی درخت کی تھی. نہ کہ لاٹھی جنت سے آئی اور لاٹھی نے آ کر موسیٰ کو موسیٰ بنا دیا، بلکہ موسیٰ نے معمولی سے درخت سے لاٹھی توڑ کر لاٹھی کو اجدا بنا دیا، موسیٰ نے لاٹھی کو اجدا بنا دیا. لاٹھی ولی خدا نہیں ہے، موسیٰ ولی خدا ہے، موسیٰ ولی خدا ہے، اور موسیٰ کو خدا نے یہ قوت عطا فرمائی. البتہ اس کا ایک علمی بیان بھی ہے کہ کس طرح ایک درخت یا ایک لاٹھی، ایک لکڑی کس طرح خشک لکڑی مثلا سانپ بن سکتی ہے، اس کی طرف میں ابھی نہیں جاتا، صرف ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ولی خدا کو خدا حق تصرف دے دیتا ہے. یہ معجزہ موسیٰ نے دکھایا، اور موسیٰ ہی دکھایا کرتے تھے، لیکن بے اذن اللہ، اللہ کی دی ہوئی قدرت، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اور اللہ کی دی ہوئی ولایت سے حضرت موسیٰ یہ اظہار کرتے تھے، ولایت کا اظہار کرتے تھے. اسے ولایت تکوینی کہتے ہیں. انبیاء کا معجزہ دکھانا، اولیاء کا معجزہ دکھانا، اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. ہمیں عجیب بکھیڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے بعض اوقات، جی ولی کو ولایت تکوینی حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ولایت تشریح حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل ولایت کس سے لکھی جاتی ہے، کیسے ولایت کو لکھا جاتا ہے، اصل تے سے ہوتی ہے یا توئے سے ہوتی ہے ولایت. اور جس انسان کو یہ بھی نہ پتا ہو ولایت تے سے لکھتے ہیں یا توئے سے لکھتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ ولایت ہے یا نہیں ہے. ایک مجلس کے اشرے میں موضوع تھا اس مجلس کا، ولایت خدا و ولایت طاغوت. یہاں بھی کلمہ آپ کے سامنے بھی استعمال ہوا ہے، یہ ولایت طاغوت. قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. ان کا ولی طاغوت ہے، غین کے ساتھ، دس دن پورے اس پہ گفتگو ہوتی رہی ولایت خدا اور ولایت طاغوت کے اوپر. دسویں دن سوال و جواب کی مجلس تھی کہ لوگوں سے کہا کہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. تو ایک بزرگوار نے لکھ کے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ دس دن ولایت تابوت, انہوں نے کہا تابوت, کہ یہ جو دس دن آپ نے ولایت تابوت کی بات کی ہے یہ تابوت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں دس دن تاغوت کہتا رہا وہ اس کو تابوت سمجھتے رہے, تاغوت کو تابوت سمجھتے رہے. ایسا نہ ہو کہ انسان ولایت ولایت کہتا رہے آخر میں پتہ نہ چلے جی کہ توے سے لکھتے ہیں یا تے سے لکھتے ہیں, اور انسان بیٹھ کر اس باس میں پڑ جائے کہ یہ کس ولی کو ہے یا ولی کو حاصل نہیں ہے. اگر انسان ولایت سے آشنا ہو, ولایت کے وادی میں قدم رکھے, اسے معلوم ہے کہ ولی خدا کیا ہوتا ہے. ولی اور مہر میں فرق ہوتا ہے, میں نے پہلے کہا ولی اور مہر میں فرق ہوتا ہے. ولی میں اور ایک شہر کے حکمران میں بڑا فرق ہوتا ہے. ولی خدا اس لیے نہیں مقرر کرتا فقط شہر کا نظم و نسق سنبھالے, بلکہ ولی اس لیے خدا و تبارک و تعالی مقرر کرتا ہے تاکہ اس کے اسماء و صفات کا مظہر بنے. ولی کی ضرورت بعد میں پیش آتی ہے کہ شہروں کا نظم و نسق سنبھالے اور حکومت جا کر بنائے اور حدود خدا کو جا کر لاگو کرے. حدود خدا سے پہلے ولایت کی ضرورت ہے. کس لیے ضرورت ہے؟ تاکہ نظام اسماء و صفات الہی برقرار ہو جائے. ولایت کی ملائکہ کو ضرورت ہے. اگر ولی خدا نہ ہو ملائکہ کا انتظام صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا. ولی خدا کے ہاتھ پر ملائکہ بھی بیعت کرتے ہیں. لہذا جب خدا نے ولی مقرر کرنا چاہا, اپنا خلیفہ بنانا چاہا, ملائکہ چیمبے جبی ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تقدیس تو ہم کرتے ہیں, تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں, تسبیح و تقدیس تو ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, اے پروردگار ہم تو صبح و شام تسبیح میں لگے ہوئے ہیں, یہ ہماری تسبیح کے ہوتے ہوئے یہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو, اور یہ بھی نہیں کہا کہ درست کہہ رہے ہو, بلکہ کیا فرمایا کہ تمہیں ابھی مقام خلیفہ و ولی سے آشنائی نہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے ولی کیا ہوتا ہے. اور جب ولی کے کمالات کی ایک جھلک خدا نے دکھا دی ملائکہ کو, ملائکہ فوراً سجدے میں چلے گئے. لیکن وہ سجدہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم کرتے ہیں. ہم سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں, البتہ جو نہیں کرتے وہ معذور ہیں بتانے سے. جو کرتے ہیں سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ سجدے میں کتنی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ سات چیزیں. ایک پیٹ اور سات میں سے کون کون سی چیزیں؟ جی ہاں, ایک پیشانی. پیشانی کا ہونی چاہیے زمین پر, خاک پر, یا زمین ہی کے کسی حصے پر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دو ہتھیلیاں, یہ دونوں زمین پر ہونی چاہیے. بعض موبائل ہاتھ میں پکڑ کے سجدہ کرتے ہیں نا, اس سے سجدہ نہیں ہوتا. مٹھی بنا کے زمین بھی نہیں رکھنا, بلکہ پوری ہتھیلی کھول کے زمین کے اوپر ہونی چاہیے. وہ بھی جیب میں بھی نہیں کر سکتے, ہاتھ ڈال جیب میں, بعض جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا سجدے میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتا. زمین کے اوپر اس کو رکھنا ہے. پھر اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں, وہ زانو گھٹنے دونوں, یہ بھی زمین پر ہونے چاہیے. اور پھر پاؤں کے دونوں انگوٹھے. بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ایسے اوپر رکھ لیتے ہیں. ایک انگوٹھا زمین پر ہوتا ہے, دوسرا انگوٹھا انگوٹھے کے اوپر ہوتا ہے. نہ دونوں انگوٹھے, دقت کیا کریں؟ یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں, کہ بسا اوقات دیکھتا ہے آدمی, اس وقت بتانا ممکن نہیں ہوتا, بعض محسوس کرتے ہیں یہاں سے بتانا آسان ہے. یہ دونوں چیزیں زمین پر ہونی چاہیے. اور ملائکہ نے جب سجدہ کیا تو آیا یہ ساتوں چیزیں ملائکہ نے بھی زمین پہ ٹیکی. ابھی تو آدم زمین پہ اترے بھی نہیں تھے, ابھی حبوط زمین پر, ابھی تو آدم بن رہے ہیں, ابھی زمین پر حبوط. ابھی زمین پر آنے سے پہلے جنت میں روکیں گے, جنت میں پھر آدم دانہ کھائیں گے, پھر دانے کے بعد وہ مسائل پیش آئیں گے, پھر زمین پر اتارنا ہے. سجدہ تو بہت پہلے ہوا, پس زمین نہیں تھی. ایک طرف یہ تھا کہ زمین ٹیکنے کے لیے کہیں کوئی چیز نہیں تھی, چونکہ پیشانی ٹیکنے کے لیے نیچے کوئی چیز ہونی چاہیے, فضا میں تو پیشانی نہیں ٹیک سکتے, وہ ملائکہ زمین پر نہیں تھے. ایک مشکل یہ تھی, ایک مشکل یہ تھی کہ ملائکہ کی پیشانی نہیں ہوتی, ملائکہ کی زانوں بھی نہیں ہوتے, انگوٹھے بھی نہیں ہوتے, کیونکہ فرشتہ ہے, ملک ہے. تو یہاں پر جو حجام کی دکان پہ فرشتے کی تصویر ہوتی ہے, اس میں تو اس کے سم بھی ہوتے ہیں, اس کے دم بھی ہوتا ہے, اور اس کے ایک فرشتے کی تصویر بنائی ہوتی ہے نا, یہاں لگی ہوتی ہے, عموماً ٹرکوں کے پیچھے بنی ہوتی ہے, یہ ٹریفک کی تصاویر. وہ نہیں ہے فرشتہ, وہ یہاں کسی آرٹسٹ کا بنایا ہوا فرشتہ ہے, خدا نے ایسا فرشتہ نہیں بنایا. خدا کا فرشتہ جسم نہیں رکھتا, جسمانی چیز نہیں, فرشتہ منزہ ہے جسمانیت سے, اس کی پیشانی نہیں ہے, اس کا زانو نہیں ہے, اس کی ہتھیلیاں, اس کے اعضاء نہیں ہے, بدن نہیں ہے اس کا. پھر کیسے اس نے سجدہ کیا, فرشتے نے کیسے سجدہ کیا؟ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ خلیفہ خدا کے سامنے تسلیم ہوا. ہمارے پیشانی رکھنے کو بھی سجدہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ سجدہ تسلیم ہونے کو کہتے ہیں. انسان جب تسلیم ہوتا ہے تو تسلیم کے درجے ہیں. بعض اوقات سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے, یہ بھی تسلیم ہونے کی ایک حالت کا نام ہے. بعض اوقات سر جھکانے کے ساتھ ساتھ کمر بھی جھکا لیتا ہے, یہ بھی تسلیم ہونے کی ایک حالت ہے. لیکن نہایت تسلیم, اوج تسلیم یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے. پیشانی زمین پہ رکھنا تسلیم کی علامت ہے. سجدے تسلیم کے سجدے ہوتے ہیں. انسان تسلیم ہوتا ہے, کس کے سامنے تسلیم ہوتا ہے؟ اب جس تصور کے تحت انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے. اگر حور کے تصور سے پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے تو یہ حور کے سامنے تسلیم ہو گیا ہے. یہاں پر کہتے ہیں نا زن مرید, بعضوں کو کہتے ہیں, ہوتے ہیں نا زن مرید لوگ, فارسی میں زیادہ اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں زن ذلیل. بعض ہوتے ہیں زن ذلیل, یعنی شوہر ہوتے ہیں لیکن وہ عورت شوہر ہوتی ہے, یہ اس کی بیوی کی طرح اس کے تابع ہوتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں زن مرید, فارسی میں زن ذلیل. اگر کوئی اس طرح کا ہو دوسرے, حالانکہ ممکن ہے یہ سبھی ہوتے ہوں, عموماً ہوتا ہے, آج کل کا زمانہ مختلف ہے, لیکن بتاتے نہیں آ کر کے مشکل کیا ہے. کسی شخص نے کہا کہ میں گھر میں جاتا ہوں تو فوراً میری زوجہ گرم پانی لے کر آ جاتی ہے میرے سامنے. تو اس نے کہا وہ بڑی کمال کی بات ہے, ہماری تو ہم پینے کے لیے مانگتے رہتے ہیں, اٹھ کر نہیں دیتی, آپ تو جاتے ہی آپ کو گرم پانی دیتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ کس لیے دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ برتن ٹھنڈے پانی سے دھلتے نہیں ہیں, وہ اس لیے فوراً گرم پانی اس نے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے, چونکہ ٹھنڈے پانی سے برتن نہیں دھلتے. یہ تھوڑا بہت ہاں وضو کے لیے بھی دے سکتی, تھوڑا بہت سبھی کے اندر ہوتا ہے, لیکن اگر ہو کوئی ایسا معروف ہو جائے کہ یہ زن مرید ہے یا زن ذلیل ہے, سب اس کو دیکھتے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, چونکہ خاندان کی حاکمیت خدا نے مرد کو دی ہے, اس سے عورت کا درجہ کم نہیں ہوتا, کمال اس کا کم نہیں ہوتا, چونکہ وہ عورت ماں بھی ہوتی ہے اور ماں کا درجہ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے, کم ماں عورت ہے, عورت ہونا کوئی نقص نہیں ہے. لیکن خدا نے ایک نظام بنایا کہ گھر میں حکومت مرد کی ہو, حاکمیت گھر کے اندر مرد کی ہو, یہ ولایت خدا نے مرد کو عطا کی ہے. لیکن اگر کوئی نہ بنا سکے یہ ولایت اور تابع ہو جائے اور روزانہ اٹھ کر تسلیم ہو, بس اپنی زوجہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوں مہمانوں کے سامنے, سب کے سامنے, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اگر اپنی زوجہ کے سامنے کوئی اگر اس طرح سے تسلیم ہو جائے تو عجیب لگتا ہے, مایوب سی بات لگتی ہے. تو اگر کوئی حور کے سامنے اسی طرح سر تسلیم خم ہو جائے, اس کو سجدے کرنا شروع کر دے, تو زن مریدی بری چیز ہے, حور مریدی بھی بری چیز بری چیز ہے. پھر تو یہ تو نہیں ہے کہ حوروں کو سجدے کرے اور عورت کو کوئی سجدہ کر دے تو کہیں یہ زن مرید ہو گیا. ذہن میں تصور حور کا ہو اور سجدہ انسان پیشانی پہ رکھے, یہ سجدہ خدا کو, چونکہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے تسلیم ہونا, کس کے سامنے تسلیم ہو رہے ہو, خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے. فرشتے کا تسلیم ہونا ولی خدا و خلیفہ خدا کے سامنے یہ سجدہ تھا آدم کو. نہیں کہ فرشتوں نے پیشانیاں ٹیکیں اور وہاں کوئی عیدگاہ شریف تھی بڑی وہاں بنی ہوئی, سارے فرشتوں کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا پھر وہاں قبلہ رخ. وہ پوچھتے بھی ہیں کہ فرشتوں نے منہ کدھر کیا, سجدہ کرتے ہوئے مثلا رخ کدھر کیا. وہی چیزیں جو قرآن نے ذکر نہیں کی وہ زیادہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہاں پر. ولی خدا کے سامنے فرشتہ تسلیم ہوا, یعنی اس نے ولی کو, اس نے خلیفہ کو اپنا حاکم مان لیا, اپنا بڑا مان لیا, یہ قبول کر لیا کہ اب اس کے بعد میں تیرے دستور کے مطابق چلوں گا. کیوں؟ کہ خدا نے تجھے مجھ پر برتری عطا کی ہے. بس ولی خدا صرف اس لیے نہیں بناتا کہ شہروں کا نظم و نسق آ کر سنبھالے. اگر ولی نہ ہو ملائکہ کے نظام میں نظم و نسق نہیں ہوتا, اگر ولی نہ ہو اسماء اللہ میں نظم و نسق نہیں ہوتا, اگر ولی نہ ہو حقائق عالم میں نظم و نسق نہیں ہوتا. اس لیے معصوم کا فرمانا ہے لولا الحجل ساخت الارض بعلیہ, اگر خدا کی حجت نہ ہو زمین کے اوپر یہ زمین اپنے باشندوں سمیت تباہ و ہلاک ہو جائے. یہ عرفانی پہلو ہے ولایت کا. ولی خدا اس سادگی سے نہیں بن جاتا. جب اس مقام پہ فائز ہوتا ہے اس کو حق دیتا ہے خدا کہ اب تو نے انسانوں کی تربیت کرنی ہے, انسانوں کی تدبیر کرنی ہے, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی تجھے کرنی ہے. ولی کے بہت سارے کام ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے. ولی کا ایک شعبہ ہم سے مربوط ہے. ولی یہ رسی خدا کی, یہ حبل متین, یہ حبل اللہ اور یہ عروۃ الوثقی, اس کا ایک سرا خدا نے ہماری طرف آویزہ کیا ہوا ہے. ایک سرا اس کا ہم سے بہت دور ہے. جو سرا ہم سے دور ہے ہم زیادہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے رکھا ہوا, اور ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے اتنا دور ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. آپ اس سرے کو سنبھالیں جو آپ کی طرف آویزہ کیا گیا ہے. اس سرے میں کیا رکھا ہے؟ وہ ہدایت ناس ہے. ولی کو خداوند نے اختیار دیا ہے انسانوں کی ہدایت کا, اور حکم دیا ہے انسانوں کی ہدایت کا, اور نظام بنا کر انسانوں کی معاشرے کی تربیت و تدبیر کے لیے کہا نظام ولایت جا کر ان پر نافذ کرو, تصرف کرو ان کی جانوں میں, تصرف کرو ان کے نفوس میں, تصرف کرو ان کے امور میں, تصرف کرو ان کی روزمرہ زندگی میں. یہ نظام ولایت ہے. کیونکہ اگر ولی تصرف نہیں کرے گا طاغوت آ کر تصرف کرے گا, بالآخر تصرف تو کوئی نہ کوئی کرتا رہے گا. روایت میں ہے کہ اپنے نفس کو مشغول رکھو, اگر تم نے اسے مشغول نہیں رکھا وہ تمہیں مشغول رکھے گا. کہتے ہیں فراغت کے اوقات شیطان کے اوقات ہوتے ہیں. انسان کے اپنے جو فارغ ہوتے ہیں بالکل, نہ مطالعے کے لیے کچھ ہوتا ہے, نہ لکھنے کے لیے ہوتا ہے, نہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے, نہ اور کوئی کام کاج ہے, نہ دفتر میں نہ دکان میں ہے, اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ گپ شپ لگا رہے ہیں, یہ فراغت کے اوقات ہیں. یہ شیطان کے لیے بہترین فرصت ہوتی ہے. اپنے نفس کو مشغول رکھو, فارغ نہ رہنے دو, کیونکہ اگر آپ نے اس کو فارغ چھوڑا وہ آپ کو فارغ نہیں چھوڑے گا. ذرا غور کر لیں اپنے فراغت کے لمحات میں کیسے مشغول کرتا ہے اور کہاں کہاں مشغول کر دیتا ہے. اگر انسان ولی خدا کی ولایت کو ترک کر دے خوب طاغوت آ کر مشغول کرے گا, طاغوت آ کر تمہارے اندر تصرف کرے گا, طاغوت آ کر تمہیں حکم دے گا, طاغوت آ کر تمہارے امور کی تدبیر کرے گا. ظاہر طاغوت جب تدبیر کرے گا تو طاغوتی تو بھی تدبیر کرے گا, اس کے اندر طغیان ہوگا, وہ تمہارے اندر بھی طغیان پیدا کرے گا. ایک شعبہ اس حبل المتین کا جو انسانوں کی طرف آویزہ کیا گیا ولایت کا, وہ حق حکومت ہے, حق حاکمیت ہے. ولایت کو اپنی بنیاد سے سمجھے, انسان آتا ہے ولایت کے اثرات تک, ولایت کے نتائج تک. حق حاکمیت خدا کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. قرآن کا صریح فرمان ہے کہ جو بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرے گا وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. فاسق یعنی دین سے باہر ہے. فاسق فسقہ کہتے ہیں جو کسی شے سے نکل جائے, جیسے کہتے ہیں کھجور سے گٹھلی نکل جاتی ہے, ایسی نکلتی ہے کہ پھر دوبارہ اس میں نہیں آ سکتی، نہیں ڈالی جا سکتی. اسی کو عرب کیا کہتے ہیں؟ فسق. فسق یعنی نکل جانا، جیسے گٹھلی کھجور سے نکل جاتی ہے، اس طرح انسان دین سے نکل جاتا ہے جو فاسق ہو جائے. ایک دفعہ دین سے نکل گیا، پھر فاسق بن کر دین میں لوٹنا بڑا مشکل ہے، نہیں آ سکتا دین کے اندر. کس طرح سے انسان دین سے نکل جاتا ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ، جو بھی انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرے، یعنی جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، اس کے مطابق حکم نہ کرے، اس کے مطابق حکومت نہ کرے، اس کے مطابق نظام حاکمیت برقرار نہ کرے، مَا أَنزَلَ اللَّهِ کو چھوڑ کر کوئی اور نظام حاکمیت لے کر آئے، اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے بالکل نکل گئے، اس طرح سے نکل گئے جیسے کھجور سے گٹھلی نکل جاتی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جنہوں نے ان نظاموں کو قبول کر لیا، من لم يحکم بما انزل اللہ، غیر الہی نظام کو جس نے قبول کر لیا، اگر کوئی حکم کرے، حکومت برقرار کرے، ما انزل اللہ سے ہٹ کر کسی بھی نظریے کی حکومت برقرار کرے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے. اور جو اس حکومت کو قبول کر لے، اس کا شمار بھی، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہے. یہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں بیان فرمایا. زوردار بلند آواز سے صلوات پڑھیں، جو سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں گے سارے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسے حکمران کو دیکھے جو مستحل ہو حرام خدا کو، من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، ایسا سلطان، ایسا حاکم اور ایسی حکمرانی جس کے اندر حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، توجہ فرمائی، یہ بہت حساس نقطے پہ بات جا پہنچی ہے. یعنی اب اپنی بات شروع ہوگی، پہلے ولی کی بات تھی، اب اپنی داستان شروع ہوگی. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسے سلطان کو دیکھے، سلطان سے مراد شہنشاہ نہیں ہوتا، حکمران ہوتا ہے. سلطان یعنی حکمران، عربی کا لفظ ہے، یعنی جس کا سلطہ ہو، اقتدار. سلطان یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، ضروری نہیں کہ وہ شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، آمریت ہو، ملوکیت ہو، اگرچہ لفظ سلطان انہوں نے اپنے لیے زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن سلطان مخصوص نہیں ہے ملوک کے ساتھ یا پادشاہوں کے ساتھ، ہر وہ آدمی سلطان ہے. بس جمہوری نظام میں بھی جو شخص مقتدر ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، اس کو بھی سلطان کہتے ہیں. سلطنت یعنی حکومت. من راء سلطانا، جو بھی اپنے عہد میں، جو بھی کسی بھی زمانے میں، خواہ اسلام کے آغاز میں، پہلی ہجری میں، دوسری ہجری میں، دسویں ہجری میں اور تیسویں ہجری میں، یا 61 ہجری میں، جب بھی کوئی ایسا سلطان جائر دیکھے، ایسا حاکم جور دیکھے جو مستحلا لحرام اللہ، جو حرام خدا کو حلال بناتا ہو، حرام خدا کو حلال بناتا ہو، انسان کا فریضہ ہے کہ اس سلطان جائر کے سامنے اٹھے، کلام اس کے سامنے قیام کرے، اس کا راستہ روکے، حدود خدا پر تجاوز کرنا اس کی راہ میں رکاوٹ بنے اور حدود خدا پر اس کو تجاوز نہ کرنے دے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا، اگر اس نے یہ کام نہ کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا اس خاموش انسان کو جو سلطان جائر، جو حرام کو حلال بنا رہا ہے، اگر اس کے عمل پر کوئی انسان نہیں اٹھتا، نہیں بولتا، لب نہیں کھولتا، خدا اس انسان کو بھی اسی سلطان جائر کے ساتھ معشور کرے گا، حشر ایک ہوگا دونوں کا. خب سلاطین جور ظالمین، یہ تو معلوم ہے کہ ظالمین کا ٹھکانہ خدا نے کیا بنایا ہوا ہے، ظالمین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم میں سارے ظالمین بھی جائیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ظلم پہ سکوت اختیار کیا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس جرم سے نہ نمازیں بچا سکتی ہیں، نہ روزے بچا سکتے ہیں، نہ حج بچا سکتا ہے، نہ عزاداری بچا سکتی ہے، اور نہ گریا بچا سکتا ہے. کون سے جرم سے؟ کہ انسان سلطان جائر کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال بنا رہا ہے اور اس کے سامنے آواز نہ اٹھائے. عجیب مکتب تشیع اسلام کا یہ چہرہ بہت عجیب ہے. ہم نے آبائی دین کو الہی دین سے تائید کروائی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا گزٹڈ افیسر کی حیثیت ہے اسلام کی ہمارے ہاں. فارم آپ کا اپنا ہوتا ہے، اپلیکیشن اپنی ہوتی ہے، نوکری اپنی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. گزٹڈ افیسر کا کام فقط کیا ہوتا ہے؟ اس کو اٹیسٹ کر دے، بس یہی ہوتا ہے نا. کسی بھی شعبے میں جائیں کہتے ہیں جی یہ آپ پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے، یا مثلا کہیں آپ نوکری لینا چاہتے ہیں تو کسی گزٹڈ افیسر سے اٹیسٹ کرا کے لے آئیں. ہم نے اسلام کو بھی گزٹڈ افیسر بنایا ہوا ہے، 17th گریڈ دیا ہوا ہے کہ یہ صرف اٹیسٹ کر دے. اب مثلا جی بینک کی نوکری کرنی ہے، فلاں کی نوکری کرنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا ہے، گزٹڈ افیسر اس کو اٹیسٹ کر دے. ہمارے ہاں اسلام فقط گزٹڈ افیسر ہے، تائید کر دے بس کافی ہے، باقی اسلام سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تائید کر دو اپنے لیے. آبائی دین کی تائید الہی دین سے نہ کروائیں، آبائی دین کو کہیں کہ تابع ہو جائے الہی دین کے، آبائی دین کو کہیں الہی دین کے تابع ہو جائے. اب بعضوں کو میں اشارے کرتا ہوں، کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. اشارے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے، اور کہتے ہیں کہ عقلان را اشارہ کافی. عقل مند کے لیے اشارہ ہی ہونا چاہیے، کھولتا آدمی اس کے لیے جو اشارے نہ پہنچ سکے. اب الحمدللہ ویسے بھی یہ اعتراف تو بعض دیگر علماء نے بھی کیا ہے، غیر شیعہ علماء نے بھی کیا ہے، کہ شیعہ بہت ہی نقطہ سنج اور اشارہ یاب لوگ ہوتے ہیں، اشارے فوری سمجھ جاتے ہیں. معصومین نے وہ تاکید فرمائی، اگر آپ کا اپنا بھی حق ہے، حق آپ کا ہے، آپ حکومت جور میں رہتے ہو، سلطنت جور میں رہتے ہو، حاکم جور آپ پر مسلط ہے، اس کی عدالتیں ہیں، اس کی حکومت ہے، آپ اگر اس کی طرف رجوع کرو آپ کا چھنا ہوا حق آپ کو مل سکتا ہے. دین اجازت نہیں دیتا کہ اپنا حق بھی سلطان جور کی مدد سے نہیں لے سکتے، جس کو ہم نے گزٹڈ افیسر بنایا ہوا ہے اسلام کو، کہ جو کام کرو تائید ادھر سے لے لو. اسلام کیا کہتا ہے کہ نہ خیر، آپ اپنا چھنا ہوا حق حکومت جور کے ذریعے سے نہیں لے سکتے، قاضی جور کے پاس نہیں جا سکتے، ظالم قاضی کے پاس نہیں جا سکتے کہ آپ اپنا حق اس کے ذریعے سے لے سکیں. اب کیا ہو پھر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں؟ بعض ذہن ہوتے ہیں نا کھوپڑیاں ایسی ٹیڑھی ہوتی ہیں کہ جو ایک بات میں صحیح پہلو بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صرف غلط ہی نکالتے ہیں. اب ہمارا اگر حق کسی نے چھین لیا، اگر ہم سلطنت جور اور قاضی جور کا سہارا نہ لیں تو فوراً کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے ہم اپنا حق چھوڑ دینا، حق بھی نہیں چھوڑنا، اور اپنا حق قاضی جورس کے ذریعے سے بھی نہیں لینا، پھر کیا کریں؟ یہی تو دین بتانا چاہتا ہے، یہی وہ اشارہ ہے. اپنا حق بھی لو قاضی جور کے ذریعے سے بھی نہیں لینا، پھر کس ذریعے سے لیں؟ حکومت حق برپا کرو، نظام ولایت برپا کرو، نظام اللہ برپا کرو. اللہ کے نظام میں پہلے تو تمہارا حق چھینے گا نہیں، اگر چھن گیا وہ نظام خود تمہیں اپنا حق لوٹا دے گا. انتخاب کا حق نہیں ہے کہ جور و عدل میں سے جور کو یا عدل کو جس کو مرضی ہے انتخاب کر لو. اپنا حق بھی نہیں لے سکتے حکومت جور سے. حاکمیت جور کو برداشت کرنے سے انسان معشور ہوتا ہے انہیں ظالمین کے ساتھ. قرآن کا یہ جو فرمانا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ کون سا امام ہوگا؟ یہ اعتقادی امام نہیں ہے. یہ کون سا امام ہوگا؟ یہ عملی امام ہے. یہ عملی امام ہے، یعنی جس کے سایہ حکومت میں رہے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جس کی حاکمیت کے سائے میں رہے ہو اسی کی حاکمیت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب ممکن انسان امام اعتقادی امام کسی اور کو مانتا ہو، لیکن ولایت کا حق کسی اور کے لیے ہو، حاکمیت کا حق کسی اور کے لیے قائل ہو. اس لیے بعض بزرگوں نے جو کہا کہ شیعہ مذہب نہیں تھا، شیعہ نہضت تھی اسلام کی، شیعہ تحریک اسلام تھی، شیعہ نہضت اسلام تھی. نہضت کس کے خلاف؟ نہضت حکام جور کے خلاف، نہضت سلاطین جور کے خلاف، نہضت. امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک جملہ اکثر فرماتے ہیں اپنے خطبات میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سید الشہداء نے قیام کیا، باقی آئمہ میں سے کسی نے قیام نہیں کیا. سلاطین جور کے خلاف کسی امام نے قیام نہیں کیا. امام خمینی بہت ہی خوبصورت استدلال فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ پھر یہ جواب دو کہ اگر صرف سید الشہداء نے قیام کیا سلاطین جور کے خلاف اور باقی کسی معصوم نے قیام نہیں کیا، تو باقی معصومین کو پھر شہید کیوں کیا گیا؟ کسی خاموش کو تو کوئی شہید نہیں کرتا، کسی لا تعلق کو تو کوئی شہید نہیں کرتا. شہید کس کو کرتا ہے؟ جس سے سلطان جور کو خطرہ ہو. اور سلطان جور کو امام ساکت سے خطرہ نہیں ہوتا، امام ناطق سے خطرہ ہوتا ہے، ولی ناطق سے خطرہ ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولی اگرچہ بظاہر امت اس کے ساتھ نہیں، قیام مسلحانہ نہیں کر رہا، لیکن مکتب ولایت خود ایک قیام ہے سلطان جور کے خلاف. ولایت کا پرچار کرنا خود ایک قیام ہے. آئمہ سب کے سب کا قیام فرما رہے تھے سلاطین جور کے خلاف. یہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا. واقعات ہیں ہر معصوم کی زندگی کے واقعات، کبھی زندانوں میں رکھا، کبھی گھروں میں اسیر رکھا، کبھی صحراؤں میں. ہر معصوم کو جو ستایا گیا، کیوں ستایا گیا اتنا؟ آیا معصومین فقط مدرسین تھے؟ سادہ مدرسین کو تو کوئی بھی پوچھتا، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. بلکہ اس وقت حکومتوں کی پالیسیاں یہ تھیں، جیسے آج حکومتیں پالیسیاں بنا رہی ہیں مدارس کی سرپرستی کی، اس وقت تو باقاعدہ طور پر کوئی مدرسہ سرکاری اس حمایت کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا. مدارس کی رجسٹریشن عباسی دور میں شروع ہوئی، سلاطین عباس نہیں بنو عباس نے مدارس کی رجسٹریشن شروع کی کہ سب آئیں. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، اہل سنت کے سینکڑوں علماء تھے، اور کہا کہ اپنے مکتب کو، اپنے مسلک اور مدرسے کو آ کر رجسٹرڈ کرواؤ. لیکن ساتھ انہوں نے بھاری فیس رکھی ہوئی تھی. آج برعکس ہے، کہ اگر جو بھی اپنا مدرسہ رجسٹرڈ کروائے گا اس کو حکومت باری ہاں فیسیں دے گی. اس وقت یہ تھا کہ جو بھی آ کر حکومت کے اندر اپنا مدرسہ سرکاری بنوائے گا رجسٹرڈ کرے گا وہ حکومت کو کچھ ٹیکس دے ساتھ, حکومت کو پیسے دے. لہذا ان سینکڑوں میں سے بہت سارے لوگوں نے گئے جا کر پیسے جمع کیے, چندہ جمع کیا, جن کا چندہ ہو گیا انہوں نے رجسٹرڈ کروا لیا, وہ مذہب ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ بےچارے اسی وقت ختم ہو گئے. سینکڑوں علماء ایسے تھے. تاریخ علماء و فقہا پڑھ کے دیکھیں, بنو عباس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, بہت سارے ایسے لوگ تھے. ان علماء کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا, ان مدرسین کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا, لیکن ائمہ ہر امام امام معصوم کا فرمان ہے ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں سے ہر ایک یعنی معصومین میں سے ہر ایک یا شمشیر سے شہید ہوا ہے یا زہر سے شہید ہوا ہے, یا شمشیر سے شہید ہوا یا زہر سے شہید ہوا. سخت ہے بہت, معلوم نہیں شمشیر کی شہادت سخت ہے یا زہر کی شہادت سخت ہے, لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے زہر کی شہادتیں بہت سخت ہیں, جگر کو کاٹ دیتی ہے زہر, دل کو کاٹ دیتی ہے زہر. جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دی گئی, سید الشہداء کو بلایا, امام علیہ السلام نے وصیتیں شروع کی. سید الشہداء نے فرمایا بھیا آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وقت آخر آ پہنچا ہے. امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ہاں وہی وقت آ پہنچا ہے. سید الشہداء نے دعائیں کی صحت و شفا کے لیے. امام حسن علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بھائی وہ تخت کے نیچے جو تشت رکھا ہوا ہے اسے نکال کے دیکھیں. اس تشت کے اندر کیا تھا؟ امام حسن مجتبی کے جگر کے ٹکڑے تھے جو زہر نے کاٹ دیے تھے, خون کے لوتھڑے تھے جو امام مجتبی علیہ السلام کے گر رہے تھے. امام مسموم جب سید الشہداء نے رونا شروع کیا بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر, امام مجتبی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا اے حسین مجھ پہ روتے ہو, اے حسین میری مسلومیت پہ روتے ہو, میری مسمومیت پہ روتے ہو, میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر روتے ہو. حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین جو دن تیرے اوپر آنے والا ہے ایسا دن کوئی بھی نہیں دیکھے گا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ وہ دن کسی اور کے لیے نہیں آئے گا جو تجھے دیکھنا پڑے گا. تجھے کیا دیکھنا پڑے گا؟ تجھے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھنا پڑیں گے, تجھے بدن کے ٹکڑے بھی دیکھنا پڑیں گے, تجھے اپنے ہاتھوں پہ اپنا لخت جگر اٹھا کر میدان میں لے جانا پڑے گا اور اپنے ہاتھوں پہ اس کے گلے کے ٹکڑے دیکھے گا. اس طرح سے دیکھے گا کہ اسے خیمے بھی واپس لانے کے قابل نہیں ہوگا, اسے خیمے میں بھی واپس نہیں لا سکے گا. سید الشہداء وقت آخر جب ہوا, تمام اصحاب با وفا شہید ہو گئے, بنو ہاشم شہید ہو گئے. امام علیہ السلام اپنے خیمے میں آتے ہیں. دو روایتیں ہیں, بعض روایات میں ہے کہ جنگ کرتے کرتے جنگ چھوڑ کر خیمے میں آئے, اور بعض روایات ہیں کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے آخری دفعہ امام خیمے میں آئے اور آ کر جناب رباب سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے کی کیا حالت ہے, میرا شیرخوار کیسا ہے. بی بی شیرخوار کو سامنے لے کر آتی ہیں, فرماتی ہیں بچے کا گلا خشک ہے, بچے کے ہونٹ خشک ہیں, اس قدر زبان خشک ہے لبوں پہ چلتی بھی نہیں ہے. جب بچے کو نہ پانی مل رہا ہو, نہ دودھ مل رہا ہو, نہ کھانے کو مل رہا ہو, نہ پینے کو مل رہا ہو, اس تپتی صحرا میں بچے کو پانی نب نہ ملے, بچے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ سب صاحب اولاد ہیں, سب صاحب اولاد ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ بچے کو تھوڑی سی پیاس اگر لگ جائے بچے کی حالت پھول سا ہوتا ہے, بچہ ایک دم مرجھا جاتا ہے. اگر ایک وقت اس کو ایک وعدہ غذا نہ ملے اور دودھ نہ ملے بچہ مرجھا جاتا ہے. معلوم نہیں شیرخوار کب سے پیاسا چلا آ رہا تھا, معصوم کو کب سے غذا نہیں ملی تھی, دودھ نہیں ملا تھا. بی بی نے بچہ اٹھا کر سید الشہداء کو دے دیا. اور فرماتے ہیں اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بچے کی پیاس بجھانے کے لیے جا رہا ہوں، ان ظالموں سے چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں پانی نہیں دیتے اس خشک لبوں والے خشک حلق والے شیرخوار کو پانی دے دیں۔ امام لے کر جناب اصغر کو چلے جاتے ہیں، مقتل میں جا کر عمر سعد کے لشکر کو پکار کے کیا کہتے ہیں کہ لعینو اگر تمہیں کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے ہوگی، اگر تمہیں کوئی انتقام لینا ہے تو مجھ سے ہوگا، اگر کوئی اناد ہے تو میرے ساتھ ہوگا، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ نہیں ہے، اس کے لیے پانی نہیں ہے، اس کا گلا خشک ہے، اس کو ہی 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ لشکر عمر سعد نے جب یہ دیکھا تو لشکر میں کھلبلی مچ گئی، بعضوں نے افسوس کرنا شروع کر دیا، بعضوں نے یہ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم نے 3 دن سے پانی بند رکھا ہوا ہے، شیرخواروں تک کو پانی نہیں مل رہا، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب عمر سعد لعین نے دیکھا کہ اس کے لشکر میں اس کے سپاہی اظہار افسوس کر رہے ہیں، ان کو حسین کے بچے پہ رحم آ رہا ہے، فوراً دوڑا ہوا جاتا ہے حرملہ کے پاس اور حرملہ کو کہتا ہے، حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا، ابھی جلدی کر کمان نکال، اپنا تیر نکال۔ حرملہ کہتا ہے کیا ہوا؟ آیا حسین کی مدد کو کوئی نیا دستہ لشکر آ گیا؟ آیا حسین پہ آخری حملہ کرنے کا وقت آ گیا؟ کیا کہتا ہے؟ نا، حسین کے اوپر حملہ نہیں کرنا، حسین کی مدد کو بھی کوئی نہیں آیا۔ کہا پھر کس پر تیر چلاؤں؟ کہا ذرا دیکھ میدان میں حسین کے ہاتھوں پر تجھے سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور ملا جب غور سے دیکھتا ہے پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ ارے ملعون، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو ننھا سا پھول ہے، تو یہ تو نہیں چاہتا کہ میں اس پہ تیر چلا دوں؟ کہا جلدی کر اصغر پہ تیر چلا دے ورنہ میرے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ اور ملا نے تیر اٹھایا، کمان میں لگایا، حضرت علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، لیکن دوبارہ تیر و کمان زمین پہ رکھ دی۔ عمر سعد کہتا ہے لعین، تیرا تو نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، آج تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ کیا کہتا ہے؟ اے لعین، جو منظر میں دیکھتا ہوں مجھ سے تیر چلایا نہیں جا سکتا۔ کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں در خیمہ پہ ایک ماں دیکھتا ہوں، در خیمہ پہ نکاح پوش دیکھتا ہوں، گویا مجھے رو کے کہہ رہی ہے حرملا اپنے تیر کو دیکھ، میرے اصغر کے گلے کو دیکھ، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، میرے بچے کا گلا خشک ہے، حرملا دیکھ کہاں تیر چلا رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا لین جلدی تیر چلا دے، حسین کے بچے پہ تیر چلا دے، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ حرملا نے تیر اٹھایا، تیر کا نشانہ لیا اور ایک دفعہ تیر چل گیا، تیر کا چلنا تھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ ایک بچہ تڑپا، ایک دفعہ حسین کے بازوؤں پہ بچہ بلند ہوا، لیکن اس کے بعد حرکت نہیں ہوئی۔ سید الشہداء نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا؟ انا للہ و انا
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ بعض مریضوں نے التماس سے دعا کی۔